علیہ وسلم کی بارگاہ معلی میں حدیثاً تحفتاً تعظیماً تقریباً اجلال و ادب کے ساتھ صلاۃ و تسلیم پیش کرنے کے بعد مغدوم و محترم سامعین کرام گرامی قد حضرات رفیقان ملت تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں 500 ہجری سے لے کر 550 ہجری تک کے واقعات کو انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا اور چند بزرگان دین کی صوفیان اعظم علماء ربانین میں سے ان کے ذکر خیر کو بھی آپ کے لیے ہدیہ نظر کیا گیا، جس میں بالخصوص حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان کا ذکر پاک تھا اور امام العاشقین امام المحدثین شیخ الاسلام المسلمین قاضی عاز علیہ رحمۃ الرضوان کا ذکر پاک آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ آج کے درس میں یوں تو ہمارا یہ درس اپنی ترتیب اور اپنے اسلوب کے اعتبار سے حسب سابق 50 سال ہی پر مشتمل ہے، یعنی 550 سال سے لے کر یعنی 550 ہجری سے لے کر 600 ہجری تک کے درمیان کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے، لیکن یہ 50 سال بڑی بڑی عظیم شخصیات کے ساتھ، یہ 50 سال، اس کے بعد 600 سے 650 سال، پھر 650 سے 700 ہجری، یہ تین گویا کے جو قصے ہمارے درسوں کی چلیں گی اس کو ہم 6 قسطوں پر تقسیم کریں گے، اس لیے کہ اس میں بے شمار شخصیات اور بے شمار صوفیان اور بے شمار محدثین اور بے شمار سلاطین اسلام گزرے ہیں جن کا ذکر پاک پیش کرنا یقیناً ہمارے درس کا اصل مقصد اور اس کی اساس ہے۔ اس 50 سال کو 2 عظیم بزرگوں سے نسبت ہے، 2 عظیم بزرگ کہنا بھی گویا کہ اور بزرگوں کی توہین ہے، بے شمار بزرگوں سے نسبت ہے، جس میں بالخصوص غوث الاغواث قطب الافتاب محبوب سبحانی قندیل النورانی الباز اللہ الاشد قدوتنا شیخنا امامنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی السامی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا ذکر پاک ہے۔ اسی سے قبل اور اسی سے متصل حضرت سلطان المجاہدین شیخ الاسلام المسلمین امام الاولیاء حضور قبلہ سلطان نور الدین محمود زنگی علیہ رحمۃ الرضوان کا ذکر پاک ہے۔ اسی 50 سال کے اندر شیخ المشائخ حضور سیدنا امام عبد الکبیر رفائی علیہ رحمۃ الرضوان کا ذکر پاک ہے، پھر اس میں بالخصوص اس 50 سال کے اواخر میں سلطان المجاہدین فاتح بیت المقدس فاتح قدس و بلاد کثیرہ حضور قبلہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمۃ الرضوان کا ذکر پاک ہے۔ تو یہ 50 سال بے شمار گویا کہ بزرگان دین کی سیرت پاک کو اپنے درمیان لیے ہوئے ہیں، تو اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ہر ایک کے ذکر پاک کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 50 سال میں سے چند سال آپ کی نشست میں پیش کیے جائیں گے اور کل انشاءاللہ کل کی نشست میں بھی اسی سال کو گویا کہ دہرایا جائے گا۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا گیا تھا کہ 490 میں مصر میں فاطمی حکومت بھوری حکومت والوں نے انگریزوں کو دعوت دی جنگ کے لیے فرنگیوں کو کہ وہ آئیں اور ہمیں ترکیوں سے بچائیں، اور انہوں نے جب یہ الغار کی مصر کے علاقے پر تو رفتہ رفتہ یہ ان کا یہ سیلاب طاقت کا پھیلتا چلا گیا اور فرانس اور جرمن سے بالخصوص کئی کشتی اور بیڑوں کے ذریعے لاکھوں فوج گویا کہ ایشیا کوچک کے علاقے میں یعنی شام دمشق وغیرہ کے علاقوں میں گویا کہ بھیجی گئی، جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ 490 ہجری میں گویا کہ یہ صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 492 ہجری کے اندر بیت المقدس پر اللہ اعوذ باللہ فرنگیوں نے اپنا مکمل تسلط جما لیا، جس میں بے شمار لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مسجد اقصیٰ کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ گویا کہ صرف بھوریوں کی بغاوت کے وقت چلا ہے، اور آپ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جناب جب کسی بد مذہب کے ساتھ اتحاد کیا جاتا ہے اس بنا پر کہ چلو کسی کافر سے لڑنا ہے، اب مسلمان فرقے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، یہ بھی گویا کہ بہت بے وقوفانہ حربہ ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے بد مذہب اسلام کا دشمن ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس کو اپنے ساتھ متحد کر کے متحدہ مجلس عمل نام رکھیں یا کوئی بھی عام نام رکھے اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جناب وہ آپ کو ختم کرنے کی ہمیشہ کوشش کرے گا اور آپ کا دشمن جو یہود و نصارہ ہے اس کو آپ کی کمزوریاں بتائے گا اور اس کے ذریعے آپ کو نیست و نابود کرنے کی وہ کوشش کرے گا. جس طرح بغداد کے اندر بغداد کے بادشاہ کی ہر خبر اس کے شیعہ وزیر نے چنگیز خان کو دی اور چنگیز خان کو آنے کا راستہ بتایا کہ کس وقت وہ آنا چاہتا ہے. جس وقت چنگیز خان نے اسے پکڑ لیا گویا کہ بغداد کو تو تحس نحس اس نے کر دیا تھا, سنیوں کی طاقت کو تقریباً اس نے ختم تو کر دیا تھا, آنے والے وقت میں آسمان فرمائیں گے. لیکن جب اس شیعہ وزیر سے اس نے پوچھا کہ تم نے یہ بغاوت کیوں کی, تو اس نے کہا اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ سنیوں کی حکومت ختم ہو جائے اور علیوں کی حکومت آ جائے. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا فائدہ ہوا. اگر تھوڑا بھی اس کا گوشہ نرم ہوتا تو کم سے کم وہ یہ تو دیکھتا کہ چلو ایک جھنڈے کے نیچے ہم کھڑے ہوئے, سامنے چنگیز خان ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بد مذہب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. خالی کلمہ پڑھ لینا اور پھر اس سے اتحاد کی بات کرنا, یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے اور عوام کو بھی دھوکہ دینا ہے, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایل ایف او اور وردی کے مسئلے پر وہ بد مذہب کیا شور مچا رہے ہیں. کل تک تو نورانی میاں کے ساتھ مل کر وہ بڑی باتیں کرتے تھے, لیکن جہاں ان کی آنکھیں بند ہو گئی تو سب جوڑ توڑ شروع ہو گیا. اور شیخ رشید صاحب کا تازہ بیان دو دن پہلے کا تھا کہ جب تک ان مولویوں کو کچھ دیتے نہیں یہ شور مچاتے ہیں, جب کچھ دے دیتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ اتحاد یہ فضول چیز ہے, اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے جناب یہود و نصارہ کے نزدیک مقابلہ کرنا ہے, تو یہی تو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں, یہ آپ کو ختم کرنے کے لیے ان سے مدد مانگتے ہیں. جس طرح کے مصر کے اندر فاطمی حکومت نے ترکیوں کو ختم کرنے کے لیے جو اہل سنت تھے ان کو ختم کرنے کے لیے فرنگیوں کو گویا کہ عرب کے اندر داخل کر دیا, اور وہ سیلاب صرف وہیں تک محدود نہیں ہوا بلکہ بیت المقدس قبلہ اول پر بھی فرنگیوں نے قبضہ جما لیا. تو ان تمام سیاق و سباق کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف سطحی باتیں ہیں, دل کو بہلانے کے لیے خیال غالب اچھا ہے. اس کے مزاق ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے دل کو بہلایا جائے اور اتحاد ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لوگوں کو ڈرامہ دیا جائے, اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا. صرف اپنے فرقے کو ترویج دینے کی ہر شخص کو کوشش ہوتی ہے اور سامنے والے دشمن سے جوڑ توڑ کر کے دوسرے فرقے کو ختم کرنے کے لیے معاملات کیے جاتے ہیں. چنگیز خان کا حال آپ کے سامنے ہے اور فرنگی کی کس صورت کے اندر گویا کہ عرب کی سرزمین پر داخل ہوا ہے, یہ سیاسی حربے بھی گویا کہ آپ کے سامنے موجود ہیں. خیر مختصر, اس دوران یہ سیلاب چل رہا تھا, فرنگی جس طرف جاتے کامیابی ہوتی, مسلمانوں کے علاقوں پر بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے قبضہ جما کر جمانے کی کوشش کی اور شام کو قبضہ کر لیا, دمشق کو قبضہ کر لیا, فلسطین کے یہ علاقے بالخصوص قدس پاک کو گویا کہ قبضہ کر لیا. یہ سلسلہ چل رہا تھا. اس سیلاب کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے صدی کے عظیم مجدد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا اور اس نے فرنگی کی قوتوں کا سیلاب روک دیا اور مسلمان اہل اسلام کے بلاد سے اس نحوست کو دوبارہ لوٹا لیا. اور حال یہ ہوا کہ فرنگیوں کو عرب کا علاقہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا. گویا کہ یہ حضرت سلطان محمود زنگی علیہ رحمت الرضوان نے کس طرح جہاد کیا ہے. اہل اسلام نے تو دبائی دی ہے, آگے میں انگریزوں کی بھی شواہد آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ محمود زنگی علیہ رحمت نے جہاں پر تلوار اٹھائی فتح و نصرت نے آپ کے قدم کو چوما ہے. یہ الگ بات ہے کہ جناب ترکیوں کے اور بادشاہ سے سنجیقیوں کی قومیں موجود تھیں, بنو عباس موجود تھے, لیکن ان کو فتح نہیں ملی اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود. لیکن حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کو چھوٹے سے لشکر پر اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی اور آپ کی زندگی کا آخری حملہ جو آپ کے پاس 200,000 کی فوج تھی اور آپ کے مقابلے میں سلیبیوں کی 900,000 کی فوج تھی, اور آپ کی زندگی کا یہ سب سے آخری گویا کہ مارکا تھا جس میں آپ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو لے کر 900,000 سلیبیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں اتنی عبرت ناک شکست دی ہے کہ جس میں آج بھی انگریزوں کے دلوں سے گویا کہ خون بہ رہا ہے اور وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے آج بھی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے اسلاف میں وہ کیا جذبہ تھا کہ انہوں نے ہر دور میں بدر کے میدان کو قائم کیا اور ہر دور میں کربلا کو زندہ کیا ہے کہ مٹھی بھر مسلمان اٹھتے ہیں اور لاکھوں گویا کے کافروں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں, تہ تیخ کر دیتے ہیں, تہ خاک کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہے, اس کے متعلق انگریزوں کی شرائط میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کی ذات مبارکہ کے اندر وہ کون سے اوصاف تھے جس سے گویا کہ آپ نے عالم اسلام میں ایک مقام حاصل کیا. اس سے پہلے آپ کی زندگی مبارکہ کے متعلق چند باتیں اور آپ کا مقام اسلام کے اندر کیا تھا اس کے متعلق چند مستند علماء کی آراء آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سلطان نور الدین اتبت زنگی علیہ رحمت, یہ سلجوق قبیلے کے زیر نگر اور زیر تصرف ایک قبیلہ تھا اتبک کے نام سے، یہ اس قبیلے کے لوگ تھے، لیکن آپ کے والد گرامی نے ان تمام لوگوں کو گویا کہ آہستہ آہستہ وہاں سے ہٹانا شروع کیا. عماد الدین زنگی، انہوں نے موصل میں آ کر اپنی چھوٹی سی حکومت بنائی، اور موصل کا علاقہ جو عراق کے اندر ہے وہاں پر اپنی حکومت کو گویا کہ مضبوط کرنا انہوں نے شروع کیا. اور اس دوران 511 ہجری میں حضرت سلطان محمود نور الدین زنگی علیہ رحمت کی گویا کہ ولادت ہوئی موصل کے علاقے میں. آپ بچپن ہی سے، مورخین لکھتے ہیں، ابن کثیر نے بھی آپ کا ذکر بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ کیا ہے، اور بے شمار محدثین نے کیا جن کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا، سب کی متفق رائے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت بچپن سے بڑے خوش خصال، متواضع، متقی، باوقار، اور بچپن سے بڑے عبادت گزار، اور بچپن سے گویا کہ بڑے متقی پرہیزگار، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا گویا کہ آپ کے اندر جذبہ موجود تھا. ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے لے کر آپ کے دور اور آپ کے بعد کے دور کے اندر بھی کوئی اتنا متقی پرہیزگار حاکم ہمیں مسلمانوں میں نظر نہیں آتا جو گویا کہ سنت کا پیرو ہو، فرض کا شناساس ہو، نیک سیرت، درویش صفت شخص ہو. ایک چار خلفاء کے بعد اگر کوئی سیرت نظر آتی ہے تو ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نظر آتی ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کا تقابل میں نہیں کر رہا، یہ ذکر گزر چکا ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، ان کی فضیلت کی، ان کے نالین کی دھول تک بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے. لیکن صحابہ کو ہٹا کر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت صحابہ کے بعد جو شخص سنت کا پیرو رہا ہے اور فرض شناس رہا ہے، بزرگی اور درویشی طور پر اس نے گویا کہ حکمرانی کی ہے، خلق کو خوش کیا ہے، خود فاقے سے رہا ہے، تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں. وہ حضرت سلطان مجاہدی حضرت سلطان نور الدین محمود زنگی علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات مقدسہ ہے. آپ کا مقام یہ کہ وقت کے حاکم ہیں، بڑے بڑے بلاد آپ کے سر نگو ہیں، لیکن آپ اس طرح کے سوکھی روٹی استعمال کرنا، فقہا کے مجمع میں آپ نے سوال لکھ کر بھیجا کہ میں حاکم ہوں، مجھے آپ بتائیے کہ میرے لیے کتنی رقم اور کتنی تنخواہ لینا جائز ہے. فقہا نے جناب لکھ کر دیا کہ آپ حاکم ہیں، آپ کی مرضی، آپ کے جیسے مصارف ہیں ویسے آپ لیں، آپ کے لیے شرم جائز ہے، کوئی قباحت نہیں. آپ نے کہا میں جواز کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں تقوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تقوی کے اعتبار سے بتائیے کہ جناب کس مسئلے پر میرے لیے مسئلہ جائز ہوگا. فرمایا جو آپ کی ضروریات دینیا کے لیے ہے، جس سے گویا کہ آپ کا گزر بسر چلے، جس سے آپ کی گویا کہ حیات زندگی باقی رہے، اتنا ضروری ہے، اسی کو حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت نے گویا کہ خزانہ قوم سے لیا، اور یہاں تک کہ آپ کے گھر میں چولہا کئی مہینوں تک نہیں جلتا تھا، سوکھی روٹی جو پڑی ہوتی تھی سلطان محمود نور الدین زنگی علیہ رحمت آپ اور آپ کی اہلیہ اسی کو تناول فرمائے. بچپن سے آپ عابد الزاہد بڑے عظیم بزرگ رہے ہیں، یہ اثر آپ کا آپ کی ذات پر نہیں گھر پر بھی رہا. آپ کی اہلیہ بھی بڑی عابدہ زاہدہ تھی، اور جب سے آپ کے عقد نکاح میں وہ آئیں ان پر گویا کہ آپ کی سیرت کا بڑا اثر ہوا. ایک رات کا واقعہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ رات کو گھر میں شور شرابی کے بعد آنا شروع ہو گئی، نور الدین زنگی علیہ رحمت باہر صحن میں عبادت فرما رہے تھے، وہاں سے لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ آپ کی اہلیہ زار و قطار رو رہی ہے. آپ نے پوچھا بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ تم زار و قطار رو رہی ہو؟ کہا میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی اور رات کے وظائف میرے بچ گئے. تو یہ گویا کہ آپ کی اہلیہ کا مقام ہے. فرمایا جو رات کو میں نوافل پڑھتی ہوں وہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی اور میرے وہ تمام وظائف رہ گئے جس کی بنا پر میں رو رہی ہوں. حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت نے اپنی جو آپ کو رقم ملا کرتی تھی قومی خزانے سے، اس میں سے آپ نے ایک شخص اس بات پر معمور کیا کہ وہ رات کو آ کر طبل بجایا کرے، جس کے ذریعے ہمارے گھر والے تہجد کے لیے اٹھ جایا کرے. تو گویا کہ یہ حضرت نور الدین محمود زنگی علیہ رحمت الرضوان کا گھرانہ ہے، یہ آپ کی صفت ہے، تو یقیناً ان فتح ان کے قدم نہیں چنے گی تو کس کی قدم چنے گی؟ حضرت عفیف الدین یافی علیہ رحمت الرضوان بڑے عظیم بزرگ، خود اولیاء کرام کے ولی جماعت میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت عفیف الدین یافی، ان کی گویا کہ دربار اولیاء میں حضرات اولیاء پر لکھی ہوئی بڑی مضبوط ایک کتاب ہے، روضۃ الریاحین، حضرت عفیف الدین یافی علیہ رحمت، اس کا اردو ترجمہ بزم اولیاء کے نام سے مولانا بدر الدین قادری ہالینڈ والے قبلہ دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا، وہ مارکیٹ میں موجود ہے، اس کو اگر آپ لیں اور اس کا مطالعہ فرمائیں تو بے شمار معلومات آپ کو گویا کہ دین کے متعلق ہوگی. اس کے مصنف ہیں حضرت عفیف الدین یافی، کتاب کا نام ہے روضۃ الریاحین. یہ اتنی عظیم کتاب ہے، آپ یمنی بزرگ ہیں اور یمنی بزرگ کے بارے میں تو یہ بات ہے، اور علماء یہ بات اشارہ فرماتے ہیں، سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ یمن میں اولیاء ایسے پیدا ہوتے ہیں جس طرح بہار کے موسم میں سبزہ اگتا ہے، یہ شان ہے یمن کی سرزمین کی جن کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی تھی. اللہم بارک یمننا و شامنا. مولا ہمارے یمن اور شام کی دعا فرما. اور یہ دعا سرکار کی قدر مستجاب ہوئی ہے کہ شام میں 40 ابدال آئے ہیں اور یمن کی سرزمین اولیاء سے بھری ہوئی ہے. فرمایا جس طرح سبزہ اگتا ہے بہار کے موسم میں, اس طرح وہاں پر گویا کہ اولیاء کرام کا وجود مسعود گویا کہ ظاہر ہوتا ہے. حضرت عفیف الدین یافی, ان کا مقام آپ نے جان لیا. ان کی کتاب روضۃ الریاحین, یہ بڑی عظیم کتابوں میں ہے. یہ کتنے عظیم بزرگ ہیں آپ اندازہ لگائیے. حضرت عبدالعزیز بن دباغ, بہت عظیم بزرگ, اگر آپ نے نام سنا ہو, عظیم مشائخ میں ہے, اہل سنت کے عظیم مشائخ میں ہے. تمام مرتبہ فکر کے نزدیک جس طرح غوث اعظم کی ولایت مسلم ہے, اسی طرح عبدالعزیز بن دباغ علیہ رحمت الرضوان کی ولایت گویا کہ مسلم ہے. حضرت عبدالعزیز بن دباغ نے ایک گویا کہ عربی زبان میں حضرات اولیاء کی شان پر ایک کتاب لکھی ہے, الابریس شریف, جس کا ترجمہ عاشق الہی یونیورسٹی دیوبندی نے ترجمہ کیا ہے اس کا, الابریس تبریز کے نام سے, جو گویا کہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے. تمام مطلب فکر کے نزدیک حضرت عبدالعزیز بن دباغ کی شخصیت موجود ہے. عبدالعزیز بن دباغ جیسا وقت کا غوث اعظم حضرت عفیف الدین یافی کی کتاب روضۃ الریاحین سے اپنے مقام کو نقل کرتے ہیں اور ان کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام یافی الدین, حضرت عفیف الدین یافی کی کتاب روضۃ الریاحین کا کیا مقام ہوگا, جس کتاب سے شیخ الاسلام قطب الاقطاب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کا ایک مقام گزرا ہے اپنے مقام میں, حضرت عبدالعزیز بن دباغ. آپ کے متعلق بے شمار مورخین نے یہ بات لکھی ہے اور خود آپ اس بات کو نقل کرتے ہیں. انور شاہ کاشمیری نے فضل باری کے اندر اس بات کو لکھا ہے, آپ کی مرید نے پوچھا کہ حضور یہ اولیاء ایک دوسرے سے بات کیسی کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ جب ہمارا ذکر ہم پر اثر کرتا ہے اور ہم حالت ذکر میں چلے جاتے ہیں تو ایک ہمارا ساتھی کوفے میں ہوتا ہے, ایک سمرقند میں ہوتا ہے, ایک بصرہ میں ہوتا ہے, ایک گویا کہ کسی اور علاقے میں ہوتا ہے. ہم پہلا ہمارا رابطہ ایک سے ہوتا ہے, یعنی ہم بغداد میں بیٹھے ہیں تو ہم سمرقند والے سے بات کر رہے ہیں, پھر گویا کہ دوسرا اس میں شامل ہو جاتا ہے, پھر تیسرا اس میں شامل ہو جاتا ہے, پھر چوتھا اس میں شامل ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ روح زمین پر. عبدالعزیز بن دباغ عبری شریف فرماتے ہیں کہ روح زمین پر جہاں جہاں پر خدا کو کوئی ولی ہے سب ہم ایک ساتھ جمع ہو کر گفتگو کرتے ہیں, جس طرح تم مجمع میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. اور آج انٹرنیٹ اور موبائل نے اس چیز کو حل کر دیا ہے کہ یہ ممکن ہے. جب مادی چیز یہ کر سکتی ہے تو روحانی چیز میں کس کب انکار کیا جا سکتا ہے. تو چاہیے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنا مذہب یہ بنایا دور سے خدا سنتا ہے, میں نے کہا تمہارا خدا ہوگا جو دور سے سنتا ہے. ہمارا خدا دور نہیں ہے اور نہ خدا کے لیے کوئی چیز دور اور قریب ہے, ساری چیز خدا کے حضور حاضر ہے, اس کے لیے دور اور قریب کا کوئی تصور نہیں ہے. تمہارا خدا ہوگا جو دور سے سنتا ہوگا, ہمارا خدا دوری سے پاس ہے. دوری مسافت ہوتی ہے اور جو مسافت میں گھر جائے وہ خدا نہیں ہوتا, وہ بندہ ہوتا ہے. کیونکہ مسافت ہے جس کو گھیرنے واجب ہوتا ہے, جو مسافتوں کا محتاج ہو جائے وہ مخلوق ہوتا ہے. اور جس پر زمانہ نہ گزرے اور جس پر مکان نہ گزرے, جس پر مسافت ہے جس کو اپنے ادراک میں نہ لائے, وہی خدا کی ذات ہوتی ہے. اور ہمارا خدا دور سے پاگل جی, دور سے سننا جناب جو ہے وہ شرک ہے. ثانی صاحب اپنی کتاب بحثی زبر میں لکھتے ہیں کہ کسی کو دور سے پکارنا یہ سمجھ کر کہ اسے تمہاری مرضی کی اطلاع کی خبر ہوگی تو یہ شرک ہے. میں نے کہا حضرت آپ نے تو مطلقاً یہ فتویٰ دے دیا کہ کسی کو دور سے پکارنا اور اس نیت سے پکارنا کہ میں کیوں پکار رہا ہوں, میری نیت کو وہ جانتا ہے, یہ شرک ہے. میں نے کہا جناب آپ بھی تو کبھی مدرسے کے دروازے پر کھڑے ہو کے سبزی والے کو بلاتے ہو, سبزی والے تو سبزی والے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ مجھے سبزی وہ گویا کہ خریدنے کے لیے بلا رہے ہیں, نہ کہ کوئی کتابیں خریدنے کے لیے. تو اس فتوے سے یہ بھی شرک ہونا چاہیے, کیونکہ آپ فرماتے ہیں کسی کو دور سے پکارنا اس نیت سے تو اس کو اس کی نیت کی خبر ہوگی, یہ شرک ہے. تو دین کو اتنا مختصر نہ کرو کہ یہاں پر سانس لینے سے ہی بندہ مشرک ہو جائے اور ڈکار مارنے سے گویا کہ مسلمان ہو جائے. اس قسم کی فضول باتیں کر کے اسلام کا دائرہ گویا کہ تنگ کرنا ہے. میں ایک حدیث پاک پڑھ کے حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کے مقام کی طرف آتا ہوں. ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, سات آسمان کے اوپر جو جنت موجود ہے. آج بلڈنگوں کا زمانہ ہمارا دورانی گویا کہ فلیٹوں اور بلڈنگوں سے بھرا پڑا ہے. اب آپ دیکھیے پڑوس فلیٹ میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کیا پتا کہ کیا باتیں ہو رہی ہے, تو یہاں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پتا نہیں. آج کل کو تو گویا کہ پڑوس کا پڑوسی کے معاملات کا جنازہ تو اتنے نکل گیا کہ جناب اگر پڑوس میں ہو تو خبر نہیں ہوتی کہ جناب مہینوں گزر جاتے ہیں کہ پڑوس میں صاحب کون رہتا ہے کوئی نہیں رہتا. تو گویا کہ اتنے قرب میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی. تو جناب زمینی گھر میں رہتے ہیں تو وہ تو پھر بھی فاصلہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ فلیٹ کی دیواریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں لیکن کسی کو خبر نہیں کہ اس مکان میں کیا ہو رہا ہے, اس مکان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جنت جو ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے, وہاں پر جو حوریں موجود ہیں اور دنیا کے اندر جس مکان کے اندر کوئی عورت اپنے شوہر سے لڑائی کرتی ہے اور اس سے لڑتی ہے تو وہ حورے یہ لڑائی وہاں پر سن لیتی ہے. جو مکالمہ ہو رہا ہے پڑوس میں مولوی صاحب کو سنائے میں نہیں آ رہا, لیکن حورے وہاں پر گویا کہ سن لیتی ہے اور سرکار فرماتے حورے وہاں سے وہ معاملہ دیکھ بھی لیتی ہے. تو دور سے دیکھنا بھی حل ہوا, دور سے سننا بھی حل ہوا. اب کہتے ہیں جو دور سے سنے خدا, جو دور سے دیکھے خدا. اب گویا کہ حدیث سے خود وہ فیصلہ کریں کہ وہ 360 کو وہاں پر بتوں کو مانا تھا, یہ کتنوں کو مانتے. اب دیکھیے وہاں حورے موجود ہیں, وہ سن بھی لیتی ہے اور دیکھ بھی لیتی ہے, اور سننے کے بعد کہتی کیا اس عورت پر لعنت کرتی ہے اور کہتی ہے تیری لیے برائی ہو اور تو برباد ہو, تو ہمارے شوہر کے ساتھ لڑ رہی ہے, ان قریب تجھ سے رخصت ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے. یہ وہاں سے تمام معاملات دیکھ کر وہ حورے گویا کی گفتگو کرتی ہے. تو حور کا مقام تو ایک عام مومن سے بھی نیچے ہے. تو جناب اس کی سماعت کا یہ مقام ہے اور اس کی وسارت کا یہ مقام ہے. اور یہ اولیاء کاملین کہ جن کا مقام گویا کہ لاکھوں کروڑوں رضوان اور حوروں سے آنا ہے, اگر وہ قبر شریف میں تشریف فرما ہو تو وہ اس معاملے کو کیسے نہیں دیکھ سکتے, ان سے کون سی چیز دور ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے تو قسم کھائی کہ جناب ہم نے ماننا نہیں ہے. تو خیر میں نے تو آپ کا دل خوش کرنے کے لیے حدیث پاک پیش کی ہے کہ جو مومنوں کے عقد میں نکاح میں جو عورتیں آئیں گی ان کی بصارت ایسی ہے. تو مرد و رجال و قوامون علی النساء, قرآن تو کہتا ہے مردوں کو ہم نے عورتوں پر افضلی دی ہے, تذکیر کو ہم نے گویا کہ تانیس پر افضلیت دی ہے, ذکور کو ہم نے گویا کہ نساء پر اور نسوانیت پر افضلیت دی ہے. تو مرد و عورت پر افضل ہے جو ہماری نکاح میں انشاءاللہ آنے والی ہے, ان کی بصارت اور سماعت کا یہ عالم ہے. تو مرد تو پھر بھی بڑا ہے تو اس کی بصارت اور سماعت کیسی ہوگی؟ تو آپ خود اندازہ لگائیے جب عام مردوں کی بصارت اور عام حوروں کی گویا کہ بصارت اور فراست کا یہ عالم ہے تو اللہ کی ولیوں کی شان اور نبیوں کی شان اور میرے آقا کی عظمتوں کا کیا کہنا ہوگا. تو صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ عبدالعزیز بن دباغ علیہ رحمت اتنے عظیم بزرگ ہیں, وہ حضرت کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں, یعنی روضۃ الریاحین سے وہ استفادہ کرتے ہیں امام عفیف الدین یافی سے. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ آپ ان دونوں بزرگ کے تذکرے پر کیوں آ گئے؟ میں کہوں گا اس لیے کہ میں نے نور الدین زنگی کی تعریف انہی کتابوں سے پیش کرنی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے امام عفیف الدین یافی علیہ رحمۃ الرضوان وقت کے قطب ہیں اور اولیاء کی جماعت کے امام ہیں. آپ کی کتاب روضۃ الریاحین اتنی عظیم کتاب ہے کہ غوث البخت عبدالعزیز بن دباغ کے عظیم ولی آپ کی کتاب سے گویا کہ استفادہ کرتا ہے اور آپ کے خرمن علم سے خوشا کینی کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عفیف الدین یافی نور الدین محمود زنگی علیہ رحمت کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جہاں پر 700 اولیاء کی جماعت جس میں غوث اور قطب ہوتے ہیں, ان 700 کی جماعت میں سے ایک نور الدین محمود زنگی بھی. تو یہ حضرت عفیف الدین یافی علیہ رحمت نے حضرت نور الدین محمود زنگی علیہ رحمت کی ولایت کے متعلق اتنی بات کی شاہ فرمائی ہے, کیونکہ آپ خود ولی ہیں, آپ کو جماعت اولیاء کا پتہ ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے 700 جماعت الگ بنائی ہے جس میں ابدال اور غوث ہے. جہاں پر کس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو اس کی جگہ پر گویا کہ رائز کر دیا جاتا ہے, اس کو مرتبہ دیا جاتا ہے. فرمائی 700 غوث اور ابدالوں کی جماعت میں سے ایک شخصیت حضرت سلطان المجاہدین نور الدین محمود زنگی علیہ رحمت الرضوان نے. تو آپ اندازہ لگائیے حضرات گرامی, یہ اتنے عظیم بزرگ ہیں اور اتنا بڑا ان کا مقام ہے, تو فتح ان کے قدم نہیں چنے گی تو کس کے قدم چنے گی؟ عظیم محدث ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. اللہ اکبر. آپ کے متعلق حضرت یافی کا قول آپ نے سماعت فرمایا. اس کے بعد آپ کے متعلق بے شمار علماء نے باتیں لکھی ہیں کہ آپ ہما وقت جہاد کے لیے کوشاں رہتے ہیں. آپ کی پوری زندگی گھوڑے کی زین پر گزری ہے اور ہما وقت آپ پولو ایک کھیل ہوتا ہے جو گویا کہ ہاتھ میں ہاکی نمایاں چیز لے کر گھوڑے پر سواری کرتے ہیں اور گویا کہ گیند کو مارتے ہیں اس پول سے اس پول تک. یہ کھیل حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کے زمانے میں تھا, جو گویا کہ آپ کثرت کے ساتھ شام کے وقت کھیلا کرتے. ایک شخص نے دیکھا جناب آپ اتنے بڑے ولی ہیں اور اتنا بڑا آپ کا مقام ہے اور آپ یہ لہو لہب اور گویا کہ لذت نفس کے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا آپ گھوڑا لے کر اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو کہا انما الاعمال بالنیات. کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات. فرمایا یہ گھوڑے کی زین اور یہ پولو کھیل میں لذت نفس کے لیے نہیں کر رہا, میں شہوات نفسانی کے لیے نہیں کر رہا, بلکہ اس لیے ہے کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے چوکنا رکھوں اور گھوڑے کی سوار کا پورا فن میرے اندر آ جائے, تاکہ وقت کے جہاد گھوڑا جب مجھ سے بچ گئے تو میں اس پر مکمل گویا کہ احاطہ کرنے کی قوت میرے اندر شامل ہو. تو گویا کہ آپ کا مقام تھا, یہ آپ کی عظمت تھی. آپ کی پھرتی کے متعلق کہ آپ کے جسم میں پھرتی کتنی تھی, اس کے متعلق اللہ اکبر البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ کے اندر پھرتی یہ تھی کہ اگر گیند دور سے کوئی دوسرا شخص مارتا اور وہ بجلی کی رفتار میں آتی تو آپ گھوڑے کی نکے گویا کے لگام کو پکڑ کر ایک ہاتھ سے زمین کی طرف ہو جاتے اور اس گیند کو اپنے ہاتھ میں لے کر گویا کے رفتاری کے ساتھ نکل جایا کرتے تھے. اور آپ کا تجربہ اور پھرتی اتنی تھی کہ جہاں آپ ہاتھ پھیلاتے تھے اور بڑھاتے تھے وہ اتنے ججمنٹ اور مطلب کے مطابق ہوتا تھا کہ گیند آپ کے ہاتھ میں ہی آیا کرتی. اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لکڑی سے کھیلنے کا رواج ابن کثیر کہتے کم تھا, ہاتھوں سے زمین پر پھینکنے کا رواج یہ کثرت سے تھا, لیکن جب گیند نور الدین زنگی علیہ رحمت کے ہاتھ میں آ جاتی تو بڑے سے بڑا کھلاڑی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ نے فرمایا میں وقت کے ضیاع کے لیے کام نہیں کر رہا اور رئیس معاملات کے لیے کام کر رہا ہوں. اس لیے فاضل بریلوی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا کہ مچھلی کا شکار کرنا کیسا ہے. فتح بار ربیع شریف جلد نمبر 8 کے اندر اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ مچھلی کا شکار کرنا کیسا ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ لہو لعب کے لیے ہو اور گویا کہ لذت نفسانی کے لیے ہو اور وقت کے ضیاع کے لیے ہو تو یہ شرم جائز نہیں, لیکن ہاں یہ کہ خوراک مقصود ہو اور فرائض کی پابندی ہو رہی ہو اور ذکر اور اذکار اور گویا کہ کوئی حرام کام کا ارتکاب نہ کر رہا ہو تو اس قسم کا شکار کرنا جائز. تو گویا کہ وہاں پر جس کھیل کو منع کیا گیا ہے اس سے مراد ہے وقت کا ضیاع, نماز کی قضا, حلال کاموں کو چھوڑنا, فرائض سے اجتناب کرنا, اس میں کوتاہی کرنا, اس قسم کا کھیل لہو لعاب میں شمار ہو کر گویا کہ نفسی لذت نفسانی بن کر یہ حرام ہو جاتا ہے. لیکن حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت کی کیا نیت تھی وہ آپ نے گویا کہ سماعت فرما لی. حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے اتنا جہاد کیا ہے کہ اس کے لیے ہماری نشست نا کافی ہے. میں چند ہی واقعات ان کی زندگی کے آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کروں گا. سب سے پہلے صلیبی جنگوں میں آپ نے حصہ لیا اور بیت المقدس کی فتح آپ کی قسمت میں ہوئی. انگریزوں نے یہ کہا, انگریزوں کے حاکموں نے اس بات کو کہا کہ سلطان آلات حرب اور فوج سے ہم سے نہیں جیتا. سلطان نے جو ہم پر جنگ جیتی ہے وہ فوج کی طاقت سے نہیں اور حالات حرب جنگی اسلحے سے نہیں بلکہ اس کا خلوص تھا اور اس کی عبادت اور اس کا تقویٰ. وہ عام بادشاہوں کی طرح یاک نہیں تھا, اس لیے کہ انگریزوں کی نظر میں مسلمانوں کو اور بادشاہ نہیں تھے کہ جناب اگر وہ عوام کے سامنے متقی پرہیزگار ہیں تو گویا کہ خلوت میں گویا کہ شہوت رانی ہے, شراب کے جام چل رہے ہیں اور عیاشی ان کی چل رہی ہے. لیکن یہاں پر حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کے متعلق انگریز بادشاہوں نے یہ کہا کہ ان کا خلوص تھا, اسلام سے سچی محبت تھی اور ان کی دعائیں تھی جو میدان جنگ میں وہ دقت کے ساتھ مانگا کرتے تھے. یہ وہ چیز تھی کہ جنہوں نے ہم پر غلبہ دیا ہے, ورنہ آلات حرب اور فوج کی طاقت ہماری زیادہ تھی. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جن سے گویا کہ ان کو فتح ملی تو انگریز بھی یہ کہنے پر راضی ہو گئے کہ وہ اخلاص تھا, ان کا خلوص تھا, اسلام سے محبت تھی, اپنے نام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نام کے لیے انہوں نے دین کی خدمت کی. اعلی کلمۃ الحق اور حق کو بلند کرنے کے لیے ان کی یہ کاوشیں تھی. آپ کی فتوحات کا سلسلہ اور آپ کے نسب کے متعلق چند باتیں یہاں پر آپ سنتے چلیے. آپ کے والد عماد الدین زنگی موصل کے حاکم ہیں, ان کے کئی لڑکے تھے. دو لڑکوں کو بڑی شہرت حاصل ہوئی, ایک سیف الدین غازی اور ایک نور الدین محمود زنگی علیہ رحمت. تو عماد الدین زنگی کے کئی بیٹے, اس میں سیف الدین اور نور الدین علیہ رحمت الرضوان, یہ دو بیٹے گویا کہ بڑے عظیم مرتبے پر آئے. عماد الدین زنگی کا جب موصل میں انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی جگہ پر اپنے بیٹے سیف الدین زنگی کو گویا کہ موصل کا حاکم بنایا اور حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت اپنے بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ جہاد میں جایا کرتے تھے. اور آپ نے بہت کم وقت کے اندر گویا کہ ایک جنگ لڑی ہے اور اس جنگ کے اندر جناب جو ہے کہ آپ نے حلب کے علاقے کو قبضہ کیا اور وہیں پر آپ مقیم رہے. آپ کے والد صاحب کا انتقال موصل میں ہوا ہے. روایت یہاں تک ملتی ہے کہ جناب آپ نے بچپن میں ایک دفعہ جہاد کے تشریف لے جا رہے تھے, عمر بڑی کم تھی, ابن کثیر نے 15 یا 16 سال کی ہے, سامنے سے شیر نے گویا کے لشکر پر حملہ کیا. آپ نے اکیلا شیر کا مقابلہ کیا اور اس کی کمر کو دبوچ کر گویا کہ اسے مار ڈالا. یہ گویا کہ آپ کے جسم کی طاقت تھی. یہ حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کا مقام تھا. حلب پر آپ نے قبضہ کیا, آپ کے والد نے آپ کو وہاں کا والی بنا دیا, لیکن اصل حکومت زنگی خاندان کی جو تھی وہ موصل کی تھی. اس لیے کہ جناب یہاں پر زنگی خاندان کے بانی عماد الدین زنگی کا انتقال ہوا تھا اور ان کی قبر وہاں پر ہے اور جناب سیف الدین حضرت نور الدین زنگی کے بھائی وہ وہاں کے حاکم تھے, لیکن بھائی میں وہ شان نہیں تھی جو حضرت نور الدین محمود زنگی علیہ رحمت کی شان تھی. آپ نے حلب کے اندر اپنے بھائی سے کوئی مخالفت نہیں کی, اور بادشاہوں کے بیٹوں کی طرح بن کر آپ نے اپنے بھائی کا گلا نہیں دھوتا, نہ اس کے گویا کے آنکھوں میں گرم سناخیں ڈالی, اور نہ گویا کے ایسے بھی کام کیا. آپ نے اپنے بھائی کا احترام رکھا, خود حلب کے اندر رہے, اور حلب کے اندر آپ نے اپنی حکومت کو اتنا بڑھایا اور اتنی کثرت کے ساتھ اسلام کی خدمت کی کہ لوگ موصل کو بھول گئے اور حلب ہی حلب کا نام ہونا شروع ہو گیا. اور گویا کہ یہ تاج, یہ تخت گویا کہ آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کی طرف منتقل ہوا. اور پہلے تو موصل آپ کے والد کی وجہ سے گویا کہ ایک بہت بڑی جگہ تھی, لیکن حرم میں آپ نے جو جہاد کی خدمات ادا کی, لوگوں نے آپ کی والد کی تاریخ کو بھلا دیا اور موصل کو بھلا دیا. اب نام جس کا تھا تو صرف محمود زنگی علیہ رحمت کی بات کر. حضرت نور الدین محمود زنگی علیہ رحمت کے متعلق مورخین میں شاہ معین الدین ندوی نے اور دیگر ابن کثیر نے یہ باتیں لکھی ہے کہ آپ کی جہاد کا سلسلہ 541 ہجری سے لے کر گویا کہ 569 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا, اور اس کے دوران کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ آپ گھر پہنچے ہو, بلکہ گھر پہنچے اور کسی نے گویا کہ اعلان کیا کہ جناب فلاں جگہ پر مسلمان مدد کے لیے بلا رہا ہے. اسی طرح جس طرح سلطان صلاح محمود غزنوی علیہ رحمت اپنے غزنی آنے کے بعد دوبارہ بار بار ہندوستان جاتے آتے رہے, اور اسی سفر جہاد میں گویا کہ آپ کا وصال ہوا. اسی طرح حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت نے 541 ہجری سے لے کر 569 ہجری کے اس لمبے عرصے کے درمیان آپ ہمیشہ آپ کو جس میں دیکھا تو آپ گھوڑے کی زین پر نظر آئے ہیں, گھوڑے کی پشت پر نظر آئے ہیں. پیدا جہاد آپ نے رہا کے علاقے میں, یہ لبنان کے قریب کے علاقہ ہے, یہاں پر آپ نے انگریزوں کا ایک بہت بڑا فرانسیسی فوج کا بند جس کو گویا کہ بھوریوں نے بلایا تھا مصر کے اندر, جس کا نام جوسلن کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے, اور اس کا نام اور اس کا مقام گویا کہ فرانسیسی فوج کے اندر ایک بہت بلند تھا. اس نے جب رہا کے علاقے پر کنٹرول جمانے کی کوشش کی, وہاں کے مسلمانوں نے نور الدین محمود زنگی علیہ رحمت کو گویا کہ اس بات کا پیغام بھیجایا کہ آپ ہماری مدد کے لیے پہنچے. آپ وہاں پر پہنچے اور جولسن کو گویا کہ آپ نے بڑی بری شکست دی, اور آپ کا یہ پہلا مارکا فرنگیوں کے ساتھ تھا, اور پہلے ہی مارکے کے اندر آپ نے فرنسیوں کی بہت بڑی فرانسیسی اور جرمنی فارم کا گویا کہ بڑی تہہ تیز کیا انہیں, اور وہاں پر رہا کے علاقے میں مسلمانوں کی حکومت کو گویا کہ جمایا اور قلعے سے گویا کہ فرنگیوں کو بھگایا اور بے شمار فرنگیوں کو قتل کر دیا. دوسرا مقابلہ آپ کا 542 ہجری کے اندر سلیبی جنگ کی, کیونکہ جب یہاں پر جولسن ہار گیا یہ یہاں سے بھاگ گیا اور اس نے مصر کے علاقے میں حکومت بنانے کی کوشش کی, اور خط و کتابت کے ذریعے فرانس اور جرمن کے اندر اس نے یہ بات کی کہ مسلمان ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, لہٰذا ایک سلیبی جنگ تو ہو چکی, دوسری سلیبی جنگ کے لیے گویا کہ اپنی فوج کو مسلم کرو اور فرانس سے جتنے زیادہ لشکر بھیجنے کی کوشش ہو اس کو عرب کی زمین پر بھیجو. لیکن حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کا دبدبا اتنا تھا کہ 2 سال تک انگریز پروگرام بناتے پھر پیچھے ہو جاتا, پروگرام بناتے پھر پیچھے ہو جاتی, لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ گویا کہ وہ عرب کے اندر داخل ہو. 2 سال کی تاخیر کے بعد وہ اپنا لشکر لے کر گویا کہ کشکی کے راستے سے, پانی کے راستے سے دمشق کے قریب پہنچے, دمشق کے علاقے میں یہ پہنچے. ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں, جس کا ذکر ابن کثیر نے بھی کیا, کہ بالآخر سینٹ برنارڈ لوئی کے نام سے فرانسیسی ایک جرنیل تھا, جس کی گویا کہ اس پنائی پر تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ کی فورس دمشق کے علاقے میں داخل کی اور مسلمانوں پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنے کی اس نے کوشش کی, لیکن یہ جنگ ہو نہ پائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ معین الدین نامی شخص جو دمشق پر حکومت کر رہا تھا, اس نے جب دیکھا کہ یہاں سے مسلمان آ رہے ہیں, یعنی حضرت نور الدین زنگی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور وہاں سے گویا کہ عیسائیوں کی مدد سے فرنگی داخل ہو رہے ہیں, تو دمشق کے اندر جو عیسائی رہتے تھے ان کو معین الدین نے بلایا اور کہا کہ دیکھو تم اگر فرنگیوں کا ساتھ دو گے اور ان کو مخبری کر کے دمشق میں لانے کی کوشش کرو گے تو حال کیا ہوگا, وہ دمشق بھی قبضہ کریں گے اور پورے شام پر قبضہ کریں گے, اور تمہارے باپ دادا کی جو جائیداد ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی, ایک بات, اور اگر تم ان کو بلاؤ گے تو میں ان کو لانے سے پہلے نور الدین زنگی کو دمشق میں لے آؤں گا, اور جب نور الدین زنگی دمشق میں آ گئے اس کو اپنی حکومت بچانی تھی, کیا نہ کرتا, اس کو بھی ڈرا رہا تھا اس کو بھی ڈرا رہا تھا. اس نے کہا اگر نور الدین زنگی کو میں نے دمشق میں لایا تو یاد رکھو دمشق تو اس کے پاس آئے گا لیکن وہ بیت المقدس تک عیسائیوں کو قتال کرے گا, اور وہاں پہنچ کر کوئی طاقت اسے گویا کہ بیت المقدس کی فتح سے روک نہیں سکتی, لہٰذا بات تمہارے ہاتھ میں, میری حکومت تو کمزور ہے, تم عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہو. یہاں کے دمشق کے عیسائی ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو بلاتے ہیں تو تب بھی پھنستے ہیں, نور الدین زنگی کو بلاتے ہیں تو یہ پورا علاقہ گویا کہ ہمارے ہاتھوں سے جاتا ہے. دونوں طرح درمیان میں دمشق ہے, ادھر حضرت نورالدین زنگی کی سرحد پر فوج کھڑی ہے, اس سرحد پر گویا کہ مقابلہ کرنے کے 30 لاکھ کی فوج لے کر گویا کہ جنرل لوئی وہاں پر کھڑا ہوا ہے. لیکن اس فیصلے کے بعد جب یہ بات مسلمانوں کے پاس پہنچی کہ جناب معین یہ کہہ رہا ہے, نورالدین زنگی علیہ رحمت نے فرمایا ہمیں اس کی 30 لاکھ کی فوج سے کوئی ڈر نہیں ہے, اس کو بولو کہ دمشق کے میدان میں آ کر ہم سے مقابلہ کرے گی. لیکن جب یہ بات گویا کہ جنرل لوئی کے پاس پہنچی اور اس نے کہا کہ جناب کہ دمشق کے داخلی عیسائی جو ہے وہ تمہارا تعاون نہیں کریں گے بلکہ مسلمان دمشق میں مسلمانوں کے لانے کی دعوت کریں گے, اس سے انگریز ڈر گئے اور انہوں نے دوسری گویا کہ جنگ سلیبی کے لیے جو 30 لاکھ فوج کو جرمن اور فرانس سے لانے کی کوشش کی تھی سب دم دبا کر واپس بھاگ گئے اور یہ وہاں سے لوٹ گئے اور نورالدین زنگی علیہ رحمت گویا کہ دمشق سے واپس ہوئے. دمشق کے قریب ایک علاقہ ہے اسقلان, جہاں کے حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے ہیں, ان کی تاریخ جمائل کی تو میں اور پیش کروں گا. اسقلان, اسقلان ایک واحد مرکز تھا جہاں پر مسلمانوں کی کثرت بہت تھی. یہ اکثر اوقات میں حضرت نورالدین محمود زنگی علیہ رحمت کو بلانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ آئیے یہاں پر عیسائیوں کا بڑا غلبہ ہوا ہے, لیکن راستہ ایک ہی تھا دمشق کا اور دمشق سے ہو کر گویا کہ گزرنا تھا اور دمشق پر فاطمی حکومت تھی. یہ آڑ بنتی تھی نورالدین محمود زنگی علیہ رحمت کو اسقلان پہنچنے تک, اور آپ بتا اوقات پوری کوشش کر کے نکلتے کہ میں اسقلان پر حملہ کروں گا اور عیسائیوں کو نیست و نابود کروں گا, لیکن کچھ سیاسی معاہدات کی بنا پر آپ فاطمی حکومت پر حملہ نہ کر سکے. لیکن آپ کو اللہ نے جہاں پر یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ بیت المقدس کی فتح میں آپ قدم چومے ہیں, وہاں پر آپ مسلمانوں کے عظیم سلطان ہیں کہ جس نے سلطنت فاطمیہ کو خرچ کیا, اور آپ وہ ہیں کہ جس نے سلطنت فاطمیہ کا مکمل قلعہ تباہ کیا اور دمشق اور ملک شام پر اپنی حکومت کو جمع کیا, اور اس حکومت کو جمع کرنے کے بعد پہلے تو آپ رکھے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ دمشق ہمیں راستہ دو تاکہ ہم اسقلان جائیں اور اسقلان کے اندر مسلمانوں کی مدد کریں اور جو وہاں پر عیسائی وہاں پر زور دے رہے ہیں. لیکن فاطمی تو ایسی غدار ہے, یعنی فاطمی سے مراد میں نے پہلے رکھ کیا ان کا حضرت فاطمہ سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس لیے کہ عبید اللہ مہدی اس کا تو باپ ہی ثابت نہیں. حضرت امام جلابی سیوطی نے فرمایا وہ مجہول النسب تھا, اس کا کوئی باپ ہی نہیں تھا, اس لیے کہ عبید اللہ مہدی نے جب بنو عباس کے خلافات اور ماں باپ کی جاری دی اور اس نے خط لکھا تو بنو عباس کے خلفاء نے کہا کہ چل ہمارا باپ تو تھا جس کو تو نے گالی دے دی, تیرا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے, ہم گالی کس کو دیں. تو گویا کہ اس کے بعد فاطمی حکومت کے بادشاہ نے بنو عباس کو کوئی گالی نہیں دی, نہ جواب دیا, جس سے امام جلالی سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ عبید اللہ کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے. تو یہ فاطمی جو کر رہے ہیں ان کا سیدہ خاتون جنت سے کوئی تعلق نہیں تھا, بلکہ سستی شہرت کے لیے انہوں نے سیدہ فاطمہ کا گویا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا, اور حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت نے بھوریوں کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بھوریوں کو گویا کہ تہ تیز کر کے دمشق اور شام کے اندر جو ان کے برے مذہب کی لانت تھی اس کو ختم کیا اور دمشق اور شام کے علاقے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا. یہ حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کے بے شمار مارکوں میں سے مارکا ہے. 544 ہجری کے اندر آپ نے انتاقی کا کہ حاکم کو گویا کہ بڑی بری شکست تھی اور قلعہ انف کے اوپر آپ نے گویا کہ مکمل قبضہ حاصل کیا. مصر کے اندر جانسن رہا کے مقام سے بھاگ کر مصر کے اندر اس نے حکومت گویا کہ جمائی ہوئی تھی, اور اس نے نور الدین زنگی کو مارنے کے لیے اس کی اپنی طاقت کافی نہیں تھی, اس لیے کہ اس کی فوجیں مسلمان فوجوں سے ڈرنا شروع ہو گئی تھی, کیونکہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لے کے جب داخل ہو جاتے تو انہیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور برٹش گویا کہ اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو جاتا. تو حال یہ ہوا کہ اس نے سلجوق قوم ترکی جو نور الدین زنگی کے دشمن تھی ان سے میل جول شروع کیا, اور جانسن نے کہا کہ تم ہمارا تعاون کرو, ہم مصر میں نور الدین زنگی کو بلاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ اور مل کر اس کو مارتے ہیں تاکہ گویا کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. تو سلجوقی ترکیوں کو زنگی سے ایسی دشمنی تھی, اور یہاں پر عیسائیوں نے گویا کہ ڈوبتا تنکے کے سہارے کے مانند اس کا سہارا لینے کی کوشش کی. جب یہ بات نور الدین زنگی علیہ رحمت کو پہنچی تو آپ نے ایک چھوٹا سا دستہ مصر کی طرف روانہ کیا. مصر جب وہ دستہ پہنچا تو نور الدین زنگی علیہ رحمت کے دستے کو شکست ہوئی اور جوسن نے گویا کہ ایک قبضہ حاصل کیا, اور سپر سالار جو تھا جو حاکم تھا جو جرنیل تھا زنگی فوج کا اس کا سر کاٹ کر سلجوق بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور اسے کہا یہ پہلا تحفہ ہے, دوسرا تحفہ محمود زنگی کا سر تمہارے قدموں میں پیش کیا جائے گا. جب یہ بات نور الدین زنگی علیہ رحمت کو پتا چلی تو آپ کی بڑی دلچسپی ہے اور آپ نے کہا کہ میں چین سے نہیں رہوں گا جب تک جانسن میرے قدموں میں نہ آئے, اور آپ نے بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور مصر پر آپ نے حملہ کیا, مصر کو آپ نے فتح کیا اور جانسن کو گویا کہ گرفتار کر کے آپ کے قدموں میں لایا گیا, اور آپ نے اس کو قدموں میں بٹھا کر کہا کہ تو نے دیکھا اسلام کی عظمت کیا ہے, اور تو نے دیکھ لیا کہ جب اسلام کا مجاہد صرف اللہ کے نام کے لیے نکلتا ہے, نہ کہ نوٹ کے لیے, نہ کسی دراہم کے لیے, تو فتح اس کے قدم کو چومتی ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے انتنصر اللہ, یعنی چھوڑو تم, تم خدا کی مدد کرو, خدا تمہاری مدد کرے گا. تو جو خدا کی دین کی مدد کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے, خدا گویا کہ اس کے لیے مدد کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, کہ بے شک خدا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے, کس سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ سرکار خاموش تھے کہ جبریل یہ آیت لے کر نازل ہو گئے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, کہ خدا اس سے بہت محبت کرتا ہے, ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو خدا کے راہ میں قتال کرتے ہیں, اور جب وہ صف باندھتے ہیں تو ان کی صف ایسی ہوتی ہے جس طرح کے شیشہ پگھلا ہی دیوار. تو کہا خدا تو ان کی صفوں سے پیار ہے اور ان مجاہدین سے پیار ہے, کہ انہم بنیان مرصوص, جس طرح کے شیشہ پگھلائی ہوئی فلاری دیوار ہے. یہ آیت آپ نے گویا کہ اس عیسائی بادشاہ کے منہ پر پڑی اور فرمایا کر اس لانتی کو زندان میں ڈال دو. زندان میں ڈال دیا گیا اور وہ وہیں پر واپس لے, گویا کہ جہنم ہوا. اور مصر شام اتنا ملا کے جنگی حکومت کے مجاہد سلطان المجاہدین حضرت سلطان نور الدین محمود جنگی علیہ رحمت رضوان کے گویا کے زیر پا آ گیا. اس کے بعد آخری بات آپ کی خدمت میں یہاں پر میں عرض کرتا چلوں, سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت, سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمت, جہاں تک ان کی عظمتیں ہیں, یہ مقام ہے, یہ جس طرح کہ آپ نے حضرت عفیف الدین یافی سے سن لیا کہ یہ کتنے حضوری عالم تھے اور کتنے حضوری ولی تھے, کہ اولیاء اور ابدار میں ان کا حال ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے غلام تھے, سرکار کی نظر کرم ان پر ہما وقت رہتی تھی, جس کی بنا پر انہوں نے 9,00,000 عیسائیوں کو گویا کے پچھاڑ کر دیا ہے, اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کا وہ مقام رہا ہے. اللہ اکبر, جب اس جہاد کے لیے نکلتے تو ایک غیر مرئی مخلوق نظر آتی جو بدر کے اندر نظر آئی تھی, جس نے گویا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیا اور عیسائیوں کو تحت تیغ دیا. اور آج بھی بغداد کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جناب جو دبے الفاظ میں ہمارے کچھ ساتھی جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں, کچھ دنوں پہلے ان سے ٹیلی فون پر میری بات تھی, تو وہ فلوجہ کے بارے میں بتا رہے تھے. فلوجہ اہل سنت کا مرکز ہے, فلوجہ بغداد شریف سے بالکل لگا ہوا ایک شہر ہے, اور وہ اتنا عظیم شہر ہے کہ بغداد شریف کے اندر غوث اعظم اور نبی پاک کئی لوگوں کے خواب میں آئے, اور آپ نے فرمایا کہ بغداد چھوڑ دو, ایمان بچانا چاہتے ہو تو فلوجہ چلے جاؤ. کیونکہ بغداد کے اندر عیسائیت کا تھوڑا تھوڑا غلبہ ہے, یعنی ان کا لباس جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مارکیٹوں میں بریانی جو ہے, اس کا تھوڑی جھلک گویا کہ بغداد کے اندر موجود ہے. لیکن فلوجہ, فلوجہ ویسے ہی جس طرح کہ آپ صوفیوں کو پڑھتے ہیں کہ حلقہ ہے, امامہ ہے, جھبا ہے, قبا ہے, اور بڑے بڑے گویا کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, با پردہ لوگ ہیں. میں نے خود مشاہدہ کیا, میں فلوجہ الحمدللہ کئی دفعہ کئی شیوخ کی خدمت میں وہاں پر حاضر ہوا, ہم نے وہاں پر کسی عورت کو بغیر برقعے کو نہیں دیکھا. برقعہ بھی ایسا تھا جس طرح کہ افغانستان میں برقعہ ہوتا ہے, جس کو ٹوپی برقعہ کہا جاتا ہے, جس سے گویا کہ مستورات کا پورا جسم کہیں سے چھلکتا نہیں, بلکہ جو اسلامی لباس ہوتا ہے وہ یہ جبتا ہے کہ جب عراق عروج حاصل تھا اس وقت بھی گویا کہ اسلام اس قدر نافذ رہا ہے فلوجہ کی سرزمین پر. اور وہاں پر شیوخ کا بول بالا ہے, جگہ جگہ پر ذکر کی محفل ہوتی ہے, ذکر قادیہ کی محفل ہوتی ہے, ذکر گویا کہ وہاں پر اکثر کردی مسلمان جو کرد کے رہنے والے ہیں, جہاں کے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے, وہ اکثر قادری سلسلے کے ہیں اور رفائی سلسلے کے ہیں, ان کی گویا کہ نشستیں وہاں پر لگتی ہیں, اور سلسلہ رفائیہ اور سلسلہ قادریہ کے بزرگ وہاں پر ذکر کرتے ہیں. آپ فلوجہ میں داخل ہو جائے, آپ گھر گھر سے لا الہ الا اللہ کی سنائی جائے. اور آج امریکہ جہاں سب سے زیادہ خوار ہے وہ فلوجہ ہے, اس لیے کہ وہیں سے اس پر حملے شروع ہو رہے ہیں. اور حال کی خبر ہے, کب یہ پرسوں ہم نے اخبار میں دیکھا کہ جس میں ہے کہ امریکہ برطانیہ کی ایک بہت بڑی فورس لے کر فلوجہ میں آپریشن کے لیے داخل ہو رہا ہے, اور کئی ہزار ٹینک لے کر گویا کہ فلوجہ پر گویا کہ ایک آپریشن کرنا چاہ رہا ہے. اور وہاں پر ہمارے دوستوں نے کہا کہ فلوجہ میں, یہ بات بغداد مشہور ہے, فلوجہ میں جنگ کے دوران اہل سنت تو مقابلہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ بصرہ, کوفہ, یہ نجف, یہ سب شیعوں کا مرکز ہے عراق کے اندر. فلوجہ خالص کھڑے سنیوں کا مرکز ہے, جہاں کے رہنے والے حضرت بڑے عظیم بزرگ سلطان جو صدام حسین کے ساتھ رہے اور جہاد میں گویا کہ ان کا بڑا نام رہا, حضرت سلطان ابراہیم جن کا نام ہے اور جن کو آج انگریز تلاش کر رہا ہے اور ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ خاص فلوجہ کے رہنے والے, اور آپ کا ایک بہت بڑا نام, بڑا مقام, اور آج الحمدللہ جو جہاد ہو رہا ہے پسی کچھ ان کا ہی ہاتھ ہے. وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مریض فوج نظر نہیں آتی, لیکن کوئی حملہ ہوتا ہے اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں, آنے والی ایک حیبت پتا چلتی ہے کہ جناب تو جہاد کر رہی ہے. یہ ہر دور میں رہا ہے کہ اسلام کی مدد کے لیے غیر مری مخلوق خدا کی جانب سے نازل ہوئی ہے, اور عزت ابراہیم صاحب کے دامت برکاتہ مرادیہ جو اس وقت صدام حسین کے رائٹ ہینڈ تھے اور گویا کہ آج امریکہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے, لیکن عزت ابراہیم دامت برکات اللہ علیہ سلسلہ رفاعیہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں. فقیر نے ان کی کئی دفعہ زیارت بغداد شریف کے اندر کی ہے اور کہا کی ہے کہ آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے غوث اعظم کی مسجد میں آتے اور آپ نماز کہاں پڑھتے؟ اتنے بڑے بزرگ صوفی, یہ مسجد ہے تو مسجد کے بائیں طرف غوث اعظم کا حجرہ ہے, اس طرح یہ شیشہ کھول دیا جائے تو آپ اس طرح داخل ہو سکتے ہیں. اسی طرح غوث اعظم کے مزار شریف کا, سرکار غوث اعظم کا جو ہے جو قدمین شریف جو ہے اس سے بائیں طرف دروازہ کھلتا ہے تو مسجد کی طرف چلا جاتا ہے. وہاں سے حضرت عزت ابراہیم تشریف لاتے مسجد کے اندر اور سرکار غوث اعظم کے مزار کے حجرے میں نماز پڑھاتے. عظیم صوفی بزرگ, اور آپ کے ساتھ تین چار گارڈ ہوتے, اور آپ کا, آپ نے ان کی تصویر گویا کہ میڈیا پر دیکھی ہوگی, ایک نورانی چہرہ ہے, خوبصورت چہرہ ہے, فوجی لباس میں ہے, لیکن وہ فوجی لباس اس وقت نہیں ہوتے, شیوخ کے لباس ہوتا, ایک جبا ہوتا, بشداشا ہوتا, اس پر رمال ڈرا ہوتا, اور جب وہ نکلتے لوگ کہتے ہیں آج امریکہ محفوظ نہیں. میں نے کہا عزت ابراہیم کیسے محفوظ, کوئی ان کے جبے کو چوم رہا ہے, کوئی رومال چوم رہا ہے, کوئی پان چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, اور وہ تشریف لے جا رہے ہیں. تو عزت ابراہیم اسلام کے بڑے مجاہد جو عراق کے اندر آج امریکہ ان کو کتے کی طرح تراش کر رہا ہے, لیکن خدا جس کو اپنی پناہ میں رکھے اسے کون گویا کہ تراش کر سکتا ہے. تو غیر مری چیزیں نظر آئیں, یہی چیزیں گویا کہ سلطان نور الدین زنگیر رحمت کے دور پاک کے اندر بھی ہوا کہ غیر مری چیزوں نے گویا کہ عیسائیوں پر ایک ایسا زوردار حملہ کیا ہے, اور ظاہر سی بات ہے خدا کے رسول کے نور نظر رہے ہیں, خدا کے دین کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. ایک رات ایسا ہوا کہ آپ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور آپ آرام فرمانے کے ساتھ آپ کی سانسیں تیز ہونا شروع ہوئی, جو آپ نے مشاہدہ بتایا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے, وہ آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہو رہا ہے, اور ایسا روشن ہوا, ایسا روشن ہوا, فرماتے ہیں ایسی روشنی میں نے کبھی نہیں دیکھی, اور اس روشنی کے پسے کچھ دیکھتا ہوں کہ تو سرکار تشریف فرما. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر سخت جلال ہے, اور سرکار کہہ رہے ہیں محمود اٹھو, یہاں نہیں بیٹھو, آؤ میرے مدینہ. آپ نے کہا کہ حضور خیر؟ فرمایا کہ یہ دو شخص مجھے تنگ کر رہے ہیں. سرکار نے دو شخص کی طرف اشارہ فرمایا, دو سرخ چہرے والے عیسائی جس کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا. آپ نے جب دیکھا تو بیداری ہوئی, آپ اٹھے, بڑی گھبراہٹ تھی, وضو کی, دو رکعت نفل پڑی, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر دوبارہ سو گیا. بھی آئی نہیں وہی خواب دوبارہ آئے کہ اندھیرا ہے, روشنی ہو جاتی ہے, سرکار تشریف فرما ہے, سرکار کے چہرے پر جلال کے اثرات ہیں اور چہرہ سخت سرخ ہے, اور سرکار فرماتے ہیں محمود اٹھو وہاں سے اور مدینہ آؤ, یہ دو شخص مجھے تنگ کر رہے ہیں, ان کو مجھ سے دور کرو. فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پر کب کبھی اٹھی اور میں پھر اٹھا, وضو کیا اور میں نے نماز ادا کی, پھر جب لیٹا تیسری دفعہ یہ خواب آیا, آپ سے رہا نہیں گیا, دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. آپ کے ایک بڑے شہید تھے گویا کے وزیر تھے جمال الدین ایبک, ان کو آپ نے بلایا اور ان سے یہ خواب کی. انہوں نے کہا حضور یہ تین دفعہ پے در پہ خواب آیا ہے, یقینا مدینہ منورہ کے اندر کوئی چیز موجود ہے جس کے لیے سرکار آپ کو بلا رہے ہیں, آپ مدینہ روانہ ہو جائیے, احتیاطاً میں پیچھے فوج لے کر آتا ہوں, میں پیچھے فوج اور رسک لے کر پہنچتا ہوں, آپ چند غلاموں کے ساتھ روانہ ہو جائیے مدینہ منورہ اور دربار رسالت میں حاضری دیجیے, آپ کو خود پتا چل جائے گا سرکار کی خدمت کے لیے تب آ رہے ہیں. حضرت نور الدین محمود زنگی علیہ رحمت گویا کہ اپنے علاقے دمشق سے روانہ ہوئے اور چند ساتھیوں کے ساتھ آپ مدینہ منورہ پہنچے, پیچھے آپ کے بڑے شہیدیں, جس طرح آپ کی زندگی کا اثر آپ کی اہلیہ پر تھا, آپ کے بچوں پر تھا, اس طرح آپ کے وزیر پر بھی آپ کا اثر تھا, وہ بھی آپ کو دیکھ دیکھ کر اتنا متقی پرہیزگار ہو چکا تھا. تو گویا کہ وہ چلتی پھرتی حضرت نور الدین محمود زنگی کی تصویر تھی, وہ افاقہ ظاہر کی بات ہے صحبت اثر رکھتی ہے, صحبت اثر رکھتی ہے اخلاص کے ساتھ. حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کے لیے وزیر جمال الدین ایبک نے فرمایا کہ حضور آپ چلے جائیے میں پیچھے آتا ہوں. حضرت جب مدینہ منورہ پہنچے یہ گویا کہ دمشق سے روانہ ہوئے ایک بہت بڑی فوج لے کر کہ شاید مدینہ منورہ کے اندر کوئی معاملہ ہونے والا ہے. حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے سرکار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار مقدسہ پہ حاضری دینے کے بعد آپ خاموشی کے ساتھ ایک کنارے پر بیٹھ گئے, آپ پر مراقبے کی کیفیت طاری ہو گئی, وہ خواب پھر آ گیا, وہی خواب چوتھی دفعہ پھر آیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی دفعہ ان دونوں آدمیوں کی گویا کہ شکل آپ کو دکھائی. آپ پریشان ہوئے کہ کام کیسے شروع کرو, وہ معاملہ کیسے ہو, یہ آدمی کون ہے, کس طرح میں ان کو سمجھوں. اللہ اکبر, اسی مقبصے میں تھے کہ آپ کے وزیر ایک فوج لے کر پہنچ گئے اور آپ نے کہا کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے یہاں پر بھی یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے نہیں سمجھ پڑتی کہ جناب یہ معاملہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ حضور اگر یہ بات سرکار بار بار فرما رہے تو اس مدینے کے اندر کوئی معاملہ ہے, اور ہم مدینے سے ایک ایک شخص سے ملاقات کریں گے کہ آپ کے سامنے اگر وہ دونوں شخص آ جائیں تو کیا آپ اسے پہچان لو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں, میں نے چار دفعہ انہیں دیکھا اور سرکار نے مجھے اشارہ کر کے بتایا, ان دونوں کے نقوش میری آنکھوں کے اندر موجود ہیں, میں انہیں دیکھوں گا تو پہچان لوں گا. یہ عیسائیوں کی سازش, ان فرنگیوں کی سازش تھی, اس لیے کہ فرنگی جب ہر جگہ ذلیل خوار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کا مقصد سرکار کی ذات ہے. جس طرح کہ شاعر مشرق نے بھی کہا کہ یہ فاقش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، کہ اگر اس مسلمان کو مارنا ہے تو یہ بھوکا رکھو تو مسلمان مرتا نہیں ہے، اس کو پیاسا رکھو تو مومن مرتا نہیں، مومن کم مرے گا، کہا اس کے دل سے سرکار کی عظمت نکال دو، کہا نبی کی عظمت جب اس کے دل سے نکل جائے گی وہ مردہ ہو جائے گا. یہی 1857 کے اندر انگریزوں نے اسلام کے ساتھ کیا اور کچھ ملاؤں کو خرید کر سرکار کے خلاف وہ ایک عبارت لکھائی، مسلمانوں کا شرارہ بکھر گیا. یہی کام عیسائیوں نے گویا کہ مدینہ کے اندر نور الدین زنگی علیہ رحمت کے دور مبارکہ کے اندر 563 ہجری کے اندر کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور عیسائیوں کی طرف سے دو شخص وہاں پر پہنچے، حضرت جمال الدین ایبک نے سارے مدینے کے لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ سلطان ملنا چاہتا ہے، اور ہر صاحب مدینہ اور گویا کے مدینے میں رہنے والے شخص کو گویا کہ اس کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جو مدینے میں رہا وہ بڑا خوش نصیب ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ من استطاع، مسلم شریف حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من استطاع اور یموت بالمدینہ فلیمت. میرے آقا نے فرمایا عمر کاش کسی میں یہ طاقت ہو اور وہ کوشش کرے کہ وہ مدینے میں مرے، تو وہ کوشش کرے کہ وہ مدینے میں مرے. میرا آقا نے فرمایا من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت، فرمایا جس کی طاقت ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے، یعنی وہ سب چیز چھوڑ کر مدینہ چلا جائے اور وہیں پر وہ رہ جائے. سرکار نے فرمایا تو یہ کرے، اس لیے کہ مدینے کی موت بہت اچھی موت ہے. روایت کے اندر آتا ہے موجود ہے کہ سرکار اپنی قبر مقدس سے اٹھیں گے انشاءاللہ بروز قیامت کے دن، سرکار سب سے پہلے جنت البقیع کی طرف جائیں گے اور جنت البقیع کے جو مسکونین ہیں ان کی شفاعت کریں. اس کے بعد سرکار اسلام علیہ وسلم مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے اندر جتنے قبرستان ہیں ان کے گویا کے مدینوں کو اٹھائیں گے اور ان کی گویا کہ سرکار اسلام وسلم شفاعت کریں گے. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ اور جو جس طرح آپ کا عاشق رہا ہے، جس طرح اس نے آپ کی زندگی مبارکہ کی نقل کرتے ہوئے صحیح عمل طور پر سنت پر زندگی گزاری ہے، تقوی طاہر کے ساتھ رہا ہے، ان کی شفاعت ہوگی، لیکن پہلی شفاعت جنت البقیع کے مسکونین کی ہوگی. یہ گویا کہ موجود ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت، جو یہ چاہے کہ مدینے میں وہ مرے تو وہ کوشش کرے کہ وہ مدینہ چلا جائے، سب چیز چھوڑ کے وہ مدینہ میں رہے. میرے آقا نے فرمایا میرا مدینہ ایک آگ کی طرح بھٹی ہے کہ جناب جب لوہا گندا ہو اس کو آگ میں ڈال دو تو آگ جو ہے وہ لوہے کے زنگ کو جلا دیتی ہے اور لوہے کو تازہ کر دیتی ہے. فرمایا میرا مدینہ ایسی ہے قیامت کے قریب تم دیکھو گے یہ منافقوں کو نکال کر پھینک دے گا، یہ منافقوں کو نکال کر پھینک دے گا. میرے آقا فرماتے ہیں بہت سے لوگ میرے مدینے میں آ کر رہنا شروع ہو جائیں گے، رہتے رہیں گے، لیکن جب خدا قیامت قائم کرے گا اس سے قبل میرا مدینہ سارے لوگوں کو نکال کر پھینک دے گا. اور جو پاک تھا جو اللہ کی سچے بندے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ صرف مدینے میں رہیں گے، باقی سب کو مدینے باہر کر دے گا. عبداللہ بن باز انتقال کر گئے، مفتی اعظم سعود، ان کی وصیت پتا ہے کیا تھی؟ ان کی کتاب میرے پاس امام الحسن موجود ہے. وہ کہتے ہیں لوگ خواہش کرتے ہیں بقیع میں دفن ہو، بقیع میں دفن ہو، کہا یہ خواہش بدعت ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ خواہش بدعت ہے. فرمایا شافعت کے پاس اور دیگر لوگوں کو یہ خبر پہنچائی اور خصوصاً والی مدینہ کو اس نے یہ پیغام دیا بلا کر کہ جب میں مروں تو مجھے بقیع نہیں لے جانا، مجھے ریاض لے جانا. میرا آقا نے فرمایا میرا مدینہ جو ہے وہ بھٹی ہے، وہ باہر پھینکتا ہے، پاکیزہ کو اندر رکھتا ہے. میں نے کہا کہ جناب یہ تو مفتی اعظم سعود تھا، یہ چاہتا تو کہاں دفن نہیں ہو جاتا، لیکن خدا جس کی عزت رکھے جس کو مقام دے، اس کی خواہش کیا تھی؟ اس نے کہا جناب بقیع میں دفن ہونا ابھی تک ہے، میں ریاض میں دفن ہوں گا. اور ظاہر سی بات ہے ریاض مسجد کا حصہ ہے، کل شیخ یہ جو الاخری عربی کا مقولہ ہر شیخ یہ سر کی طرف لوٹتی ہے. ایک دفعہ محبت گرو کے پاس پڑھی حضرت سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمت نے مدینہ کے رہنے والوں کی بارگاہ میں گویا کہ تحفے پیش کیے، سارے لوگ آ گئے، لیکن آپ کی نظروں کے سامنے وہ دو بندے نہیں آئے. آپ کے وزیر ہمیشہ جس کو آپ تحفہ دیتے تو پھر آپ کے چہرے کو دیکھتے، حضور یہی؟ آپ فرماتے نہیں نہیں، سارے لوگ چلے گئے. آپ نے فرمایا ان میں تو کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ حضور سرکار کا خواب تو مدینے کے متعلق ہے، اب کوئی نہیں ہے، کیا مراد؟ آپ نے چند لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، کوئی رہ گیا. تو سرکار کے حجرہ شریف کے قریب ایک مکان تھا جو چند قدموں کے فاصلے پر تھا. ابن کثیر کہتے ہیں چند قدموں کے فاصلے پر تھا. لوگوں نے کہا کہ دو حاجی یہاں رہتے ہیں، وہ جب سے آئے ہیں مدینے میں بڑی خوشحالی آ گئی ہے، وہ غریبوں کو کھانے کو دیکھتے ہیں اور جو گویا کہ جس کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تمام معاملات کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ بھی رہا ہے بدمذہبوں کا گویا کہ اپنے آپ کو پھیلانے کے لیے، راشن بانٹنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ایک طریقہ رہا. انہوں نے مدینے میں آ کر گویا کہ یہ سلسلہ گویا کہ شروع کیا، اور اس کی شہرت کے بعد مدینے والے کہنے لگے بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے معاملات ملتے جلتے کسی سے نہیں ہیں، اور حاجیوں کا حاجی ہے، گھر میں ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور بس ہمارا مسلح پر رہتے ہیں. سلطان نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں ان کو، پیغام دو میرے پاس آئیں. ان کو پیغام دے، انہوں نے کہا نہیں ہم سلطان سے نہیں ملتے. ان کو کیا پتا تھا کہ دان آئے غیور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں سے متعلق فرما دیا. انہوں نے کہا جناب ہمارا تقوی طہارت لے کر کون؟ سلطان محمود زنگی علیہ رحمت گویا کہ وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے وزیر کو لے کر جب وہاں تک پہنچے تو گھر میں دیکھ کر ایک مرحلہ ایسا تھا کہ بالکل ویران گھر، صرف پانی کا ایک مٹکا پڑا ہوا، دونوں سجدے پڑے ہوئے اور گویا کہ دسمبر پھٹے ہوئے کپڑے، کوئی اندازہ نہ لگا سکے یہ بدبخت ہے کون. یہ گویا کہ ذہاب ان کی سیاب ہے جو اللہ فرماتا ہے، یہ بھیڑیا ہے اور اچھے کپڑے کے اندر ہے. تو اس مثال گویا کہ یہ مثال ہے. اب حال یہ ہوا کہ محمود زنگی علیہ رحمت جب پہنچے، آپ نے سلام کیا تو وہ اٹھے، اور ان کا جب ایک جب اٹھا محمود زنگی علیہ رحمت نے اس کا چہرہ دیکھا تو آپ پر ایک بجلی سی گری. آپ نے فرمایا یہی وہ محمود ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خام نے بتایا. دوسرے کو جو وزیر نے لات ماری کھینچ کر تو وہ آندہ زمین پر گرا، تو اس خبیث کا بھی چہرہ ویسی تھا. دونوں کو کھینچ کے باہر لایا گیا، گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی. مسلح کو جب گھسیٹا گیا تو نیچے سرنگ موجود تھی. مسلح کو جب ہٹایا گیا تو نیچے سرنگ تھی کہ جو راستہ انہوں نے نقیب بنائی ہوئی تھی، اور وہ نقب بنایا تھا سرکار کے روزے تک کہ وہاں پر پہنچ کر گویا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارکہ کو نکالا جائے. ایک روایت تو یہاں تک پہنچتی کہ وہ قدم شریف تک پہنچ گئے تھے. بعد مورخین نے یہ لکھا کہ محمود زنگی علیہ رحمت اندر داخل ہوئے، سرکار کے قدمین شریفین کو بوسا دیا. اور ایک روایت یہ کہ جناب قدمین تک نہیں پہنچے، قدمین تک پہنچنے والے، ہم تاریخ بیان کرتے ہیں، تاریخ اختلاف ہو سکتا ہے، دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. حضرت محمود زنگی علیہ رحمت نے اعلان فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے بعد سب لوگوں کے سامنے انہیں بڑی ذلت کے ساتھ قتل کیا جائے. ان سے رانگ لیا گیا کہ ان خبیصوں کو کس نے بھیجا تھا، پتا چلا وہ عیسائی تھے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے، جس طرح ہم فرے ترکیوں کو ختم کرنے کے لیے عرب میں آیا تھا اور بڑا محدث اور شیخ الحدیث بنا، ابن عبد الوہاب نقوی کے ساتھ دوستی لگائی، ابن عبد الوہاب نقوی کو اپنے ساتھ رکھا، ہم فرے انگریز تھا، ابن عبد الوہاب نقوی کو اپنے ساتھ لیا، لوگ اس کو شیخ کہتے رہے، ترکی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا، حرم شریف کے اندر بے حرمتی کی گئی، اور ہم فرے جب وہاں سے نکلا تو ہنستے ہوئے نکلا، فرمایا تم میری داڑھی کے جھانسی میں آ گئے، پتا چلا کہ داڑھی اسلام نہیں، اسلام یہاں ہوتا ہے. اسلام میں داڑھی ہے، اسلام میں امامہ ہے، اسلام میں نماز ہے، اور اس کو اگر تم نماز کی علامت کہو تو یہ درست ہے، لیکن اس کو اسلام کہو تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جناب اسلام کیا ہے؟ ایمان محض اور چیز ہے، ایمان کامل اور چیز ہے. ایمان کامل وہ ہے جس کے سامنے سرکار کا نام لیا جائے تو اس کا چہرہ کھل اٹھے، اس کا چہرہ کھل اٹھے، اور اس کو گویا کہ مدینہ منورہ کے چوک کے اندر اس ملعون کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے قتل کے بعد حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ پاتال تک حد نگاہ تک زمین کو سرکار علیہ السلام کے روزہ مقدس سے چاروں طرف کھودا گیا، اور حد نگاہ تک اس زمین کو کھودا گیا اور اس کے اندر گرم سیسا پگھلا کر گویا کہ ڈالا گیا، اور سیسا پگھلائی ہوئی دیوار سے گویا کہ باؤنڈری نیچے سے مار دی گئی تاکہ آئندہ کوئی بدبخت کی کوشش کرے تو اس کی وہ کوشش کامیاب نہ ہو. اس کے بعد نور الدین زنگی علیہ رحمت باہر آئے، سرکار کے روزے پر حاضری کی، اور اتنا روئے کہ آپ پر غشی تاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کو پھر ہوش آیا، پھر آپ رونے لگے، پھر آپ پر غشی تاری ہو گئی، پھر آپ بے ہوش ہو گئے. اور آخری وقت یہ تھا کہ جناب جب آپ پر ہوش آیا، کس نے کہا حضور یہ آپ پر یہ کیفیت کیوں؟ کہا میری کیا اوقات کہ مجھے سرکار نے قبول فرمایا اور اس خدمت کے لیے میرے آقا نے مجھے معمور کیا، تو فرمایا اس تصور سے میری سانسیں برقرار نہیں رہتی. تو یہ مقام ہے حضرت سلطان المجاہدین نور الدین محمود زنگی علیہ رحمت و رضوان کی. آپ کی شان کے لیے دریچے اور موجود ہیں، آپ کی عظمت کی کئی ابواب گویا کے موجود ہے، اور آپ نے بے شمار گویا کے کارنامے اسلام کے لیے پیش فرمائے، بے شمار فتوحات گویا کہ آپ کے زیر نگو ہوئی ہے. جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر آئے گا انشاءاللہ ان کی یادیں دوبارہ تازی ہو جائیں گی، اس لیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جس نے پروان چڑھایا ہے اس پر شفقت کا ہاتھ جس کا تھا وہ سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمت ہے، جس کی آنکھوں نے ہزار مجمعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہچان لیا اور اسے بلایا، ایک عام سپاہی تھا اس کو بلا کر اپنے قریب رکھا، اس کی تربیت کی، شفقت کی، اپنے سینے سے ہاتھ لگایا اور تمام شفقتوں سے نوازا، کیونکہ سلطان کو پتا تھا میرے بعد میرے نام کو زندہ رکھنے والا، اسلام کے نام کو زندہ رکھنے والا یہی شخص ہے. لاکھوں فوج تھی لیکن اس میں انتخاب سلطان صلاح الدین ایوبی کا. حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت نے فرمایا ہے 569 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ نے گویا کہ اپنے اس شاخ کو دارے مفارقت کی. ایک دفعہ محبت سے دور کے بعد پڑھ لیجیے تاکہ اور نیت یہ کیجیے کہ اس کا ثواب حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت رضوان کی مزار مقدس پر ہو اور ان کی روح پاک پر ہو. آج انہیں کے ذکر پر مکمل ہوا ہے، کل انشاءاللہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے اپنی تقریر کو شروع کریں گے اور سیدنا غوث اعظم کی کمال مقامات اور آپ کی شان اولیاء اللہ اکبر کون بیان کر سکتا ہے, کس میں وہ جرت ہے, کس کی وہ شان ہے. ابن تیمیہ جیسا شخص کہتا ہے کہ ولی تو دنیا میں بہت آئے لیکن جس کی کرامت کا شعرا یہ غوغا شرط سے لے کر غرب تک ہوا, جس کی ایک کرامت نہیں اتنی کرامت ہے کہ وہ تواتر کا حکم رکھتی ہے تو کہا وہ صرف غوث اعظم رضی اللہ عنہ. وہ ایک صرف شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی شان مبارک ہے. اور میرے غوث اعظم کا کیا مقام ہے اللہ اکبر. کل کے درس میں انشاءاللہ اس ذکر پاک کو دوبارہ تازہ کیا جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے شفاعت کی امید لگاتے ہوئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس منظر محشر کا تصور سر کی آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھوں سے کیجیے اور دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں تشریف فرما ہے اور آپ نے اپنے دونوں دست مقدس کو کشادہ کیا ہوا ہے اپنی امت کے لیے اور امت دوڑی ہوئی جا رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بخشوانا مجھ سے آتی کا ربا ہوگا کسی کس کے دامن میں چھپوں, دامن تمہارا چھوڑ کر تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نادار. یا رسول اللہ جھڑکیاں کائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اس تصور کو لیتے ہوئے کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور نیت آپ کی یہ ہو کہ یہ محفل ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة والسلام علیک یا صاحب الشفاعہ, الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء, الصلاة والسلام علیک یا امام الاصفیاء, الصلاة والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم جسمه مقدس معطر مطهر في النور والمطهجم. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين, الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. دل سے آواز نکال کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين بجاه طه وياسين.